عراق میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی شاندار کامیابی، دسیوں دہشت گرد ہلاک، داعش کے سرغنہ کے خفیہ ٹھکانے کا انکشاف۔ یمن میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت، حوثی قبائل کے ٹھکانوں پر یمنی فوج کا ہوائی حملہ۔ اور پاکستان کے صوبے پنجاب اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاری، پنجاب میں مزید ہلاکتیں، سری نگر میں دوبارہ شدید بارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب آشہ خبرنامہ تفصیل کے ساتھ۔ عراقی فوج نے ملک کے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے درجنوں تکفیری دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عراقی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صوبہ الانبار کے علاقے حدیثہ میں بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ داعش کے آخری اڈے کو بھی تکفیریوں سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران 50 دہشت گرد مارے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کو اس علاقے سے مکمل طور پر پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ الانبار میں عراقی فوج نے ایک علیحدہ کارروائی میں داعش سے وابستہ درجنوں تکفیریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کارروائی میں ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ایک بڑے ذخیرے کو بھی عراقی فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ادھر صوبہ دیالہ میں پولیس کے سربراہ جمیل شمری نے بتایا ہے کہ عراقی فضائیہ اور سیکیورٹی فوج نے باخوبہ شہر کے شمالی علاقے میں اپنی ایک مشترکہ کارروائی میں داعش کے دسیوں مسلح دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ صوبہ صلاح الدین میں تعینات عراق کی اسپیشل فورس کے کمانڈر علی قریشی نے انکشاف کیا ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کا سرغنہ ابراہیم سامرائن، جو ابو بکر بغدادی کے نام سے مشہور ہے، بی جی سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع السینیہ میں روپوش ہے۔ علی قریشی کے بیان کے مطابق دہشت گرد عناصر بی جی کی آئل ریفائنری پر ایک نئے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تاہم عراقی فوج داعشی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ عراقی وزیر خارجہ ابراہیم جعفری نے کہا ہے کہ پیرس میں دہشت گردی کے خلاف کانفرنس میں ایران کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عراقی وزیر خارجہ ابراہیم جعفری نے اتوار کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ پیرس اجلاس میں ایران کی شرکت مذکورہ اجلاس کو کامیاب بنانے میں اہم ہوگی۔ عراقی وزیر خارجہ نے کہا کہ پیرس اجلاس میں ایران کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ واضح رہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہونے والے فرانس اجلاس میں ایران کی شرکت پر امریکہ نے مخالفت کی ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ مغربی ملکوں کے ایسے کسی بھی اجلاس میں شرکت میں دلچسپی نہیں رکھتا جہاں دہشت گردی کے بارے میں دوہرے معیار اپنائے جاتے ہوں۔ عراقی وزیر خارجہ نے پیرس اجلاس میں عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کی عدم شرکت کے بارے میں کہا کہ اس اجلاس میں عراق کے صدر اور عراقی وزیر خارجہ شرکت کریں گے۔ عراق کے حالات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں ایک اجلاس پیر کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہو رہا ہے۔ ایک ایسے وقت جب مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی طرف سے مغربی مفادات کو بھی خطرہ لاحق ہونے لگا ہے، تو امریکہ اور مغرب نے عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ کا نقارہ بجانا شروع کر دیا ہے۔
امریکہ اور مغرب کے مفادات کو داعش کی جانب سے لاحق خطرات میں شدت آتے ہی مغرب کی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے داعش کے خلاف جنگ کے ڈرامے کا شور، جو ہالی ووڈ کی ایک فلم دکھائی دے رہا ہے، اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ عراق اور شام میں داعش کے خلاف عالمی اتحاد کی تشکیل کے لیے امریکہ کی کوششوں کے ساتھ ہی فرانس نے بھی امریکہ کی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی پالیسیوں کی وضاحت کے لیے پیر کو دہشت گردی مخالف ایک اجلاس بلایا ہے، جس کا عنوان ہے عراق میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ۔ دہشت گردی کے خلاف مغرب کی تازہ ترین سرگرمیاں ایسے وقت شروع ہوئی ہیں جب اس سے پہلے بعض مغربی ملکوں میں جملہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مختلف سیاسی و فوجی طریقوں سے مشرق وسطی میں دہشت گردوں کی مدد کی تھی۔ اچھے دہشت گرد اور برے دہشت گرد پر مبنی مغرب کی جانب سے دہشت گردوں کی تقسیم بندی نے ہی داعش کے خطرے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ شام اور عراق میں مغرب اور خاص طور پر امریکہ کے مفادات پر داعش کی دست درازی نے داعش کی حمایت کرنے والوں کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے ہی صحیح خود کو دہشت گردی کے مخالفین کی صفوں میں شامل کر لیں اور زبانی طور پر داعش کی تنبیہ کریں۔ اس میں شک نہیں کہ اگر داعش اپنے حامیوں اور آقاؤں کو آنکھ نہ دکھاتا اور ان کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہوتا تو آج بھی مغرب اس کے خلاف نہ تو کوئی بیان دیتا اور نہ ہی کوئی اقدام کرتا۔ اگرچہ مغرب آج بھی جو کچھ داعش کے خلاف کر رہا ہے یا جدہ اور پیرس میں داعش کے خلاف جو میٹنگیں ہو رہی ہیں وہ صرف اپنے اپنے ملکوں کی رائے عامہ کی تشویش کو دور کرنے اور انہیں مطمئن کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں مغرب کا آج کا سیناریو یا ڈراما ایک ایسے وقت جب شام اور عراق میں دہشت گرد عناصر عام شہریوں کا بے دردی کے ساتھ قتل عام کر رہے ہیں، دہشت گردی سے متعلق مغرب کے دوہرے معیار کی پالیسیوں سے کسی بھی عنوان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ داعش نے شام اور عراق میں بے شمار انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کیا مگر مغرب نے آسانی کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن اب داعش کے ہاتھوں دو امریکی صحافیوں اور ایک برطانوی امدادی کارکن کی ہلاکت کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سیناریو ہالی ووڈ کی فلموں کی طرح امریکہ کے ذریعے شروع ہو گیا ہے۔ آج اگر دہشت گردی سے دنیا کو خطرہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب اور امریکہ نے دہشت گردی کے بارے میں دوہرا معیار اپنا رکھا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کی طرف اسلامی جمہوری ایران کے حکام نے بار بار مغربی حکام کو متوجہ اور انہیں دار کیا تھا۔ مغرب کے اسی دوہرے معیار کی ہی وجہ سے ایرانی حکام دہشت گردی کے خلاف مغرب کی نام نہاد جنگ میں شریک ہونے کو صحیح نہیں سمجھتے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں مغرب اور خاص طور پر امریکہ کے نظریے اور ایران کے نظریے میں فرق ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں نمائشی میٹنگوں من جملہ فرانس اجلاس میں ایران شرکت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی اور عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف صحیح معنوں میں اور بلا تفریق جنگ کی جانی چاہیے اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کے دوہرے معیار کو نہیں اپنایا جانا چاہیے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے منظم منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور اگر امریکہ کے دوہرے معیار کے مطابق دہشت گردوں کو اچھے اور برے دہشت گردوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر اس خطرے کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔
امریکی وزارت جنگ نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت امریکہ 5,000 شامی دہشت گردوں کو تربیت دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کیربی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس منصوبے کے تحت 5,000 شامی دہشت گردوں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ جان کیربی نے بتایا کہ سعودی عرب میں شامی دہشت گردوں کی تربیت کا پروگرام صدر باراک اوباما کے مجوزہ منصوبے کا حصہ ہے کہ جس کے تحت بقول ان کے داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے سالانہ 5,000 دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے مطابق جان کیربی نے شامی دہشت گردوں کی تربیت اور انہیں ہتھیاروں سے لیس کیے جانے اور اس مقصد کے لیے امریکی صدر کی جانب سے $500 ملین کی رقم مختص کیے جانے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے ایک سال کا عرصہ درکار ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے۔ اوباما کی جانب سے کانگریس میں پیش کیے گئے اس بل کو اگرچہ ابھی منظوری ملنا باقی ہے، تاہم بتایا جاتا ہے کہ امریکی فوجی سعودی عرب، اردن اور ترکی میں پچھلے 3 سال سے داعش اور شامی حکومت کے مخالف دیگر دہشت گرد گروہوں کو ٹریننگ اور اسلحے سے لیس کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ شام کے وزیر اعظم وائل الحلقی نے کہا ہے کہ حکومت شامی عوام کی مدد سے ملک کے شمال مشرقی صوبے رقہ کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لے گی۔ شامی وزیر اعظم وائل الحلقی نے ملک کی پارلیمنٹ میں رقہ صوبے کے ممبران سے ملاقات میں کہا کہ شامی عوام کے تعاون اور مدد سے یہ صوبہ جلد ہی دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا۔ شامی وزیر اعظم نے کہا کہ بعض مغربی اور عرب ملکوں نیز صہیونی حکومت کی طرف سے دہشت گردوں کی مدد کیے جانے کے باوجود جلد ہی ہم شام میں دہشت گردی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ شام کے شمال مشرقی صوبے رقہ کا بڑا حصہ اس وقت دہشت گرد گروہ خاص طور پر داعش کے قبضے میں ہے۔ یمن میں حکومت مخالف مظاہروں کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے اور فوج کے بھی بعض حلقوں نے انقلابیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔
یمن کی موجودہ صورتحال کچھ اس طرح ہو گئی ہے کہ بعض سیاسی حلقے اسے ایک انقلاب کا نام دینے لگے ہیں۔ یمنی حکومت کے مخالفین بدستور دارالحکومت صنعاء کے اہم چوراہوں اور سڑکوں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جبکہ وزارت عظمیٰ کے دفتر کے باہر مسلسل مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب فوج میں بھی دھڑے بندی ہوتی جا رہی ہے۔ المیسرہ ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ یمنی فوج کے ایک دستے نے انقلابیوں کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بھی کہا گیا ہے کہ یمن کی فضائیہ کے راڈار یونٹ اور اسی طرح اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے بھی انقلابیوں کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے یمن کی موجودہ حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن کے علاقے کوہ حضرت شعیب میں متعین فوجی دستے کے کمانڈر انتر ابو نشتان نے کہا ہے کہ ہم فوج میں اپنے دیگر بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انقلاب کی آواز پر لبیک کہیں اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے انقلابیوں کے ساتھ ہو جائیں تاکہ قوم کے سبھی مطالبات پورے ہو سکیں۔ یمنی فوج کے ایک اور کمانڈر کرنل علی خلیل نے بھی کہا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف ہونے والے مظالم کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد المالک الحوثی کی قیادت میں پچھلے ایک مہینے سے سول نافرمانی کی تحریک جاری ہے، جس کا یمنی عوام نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ یمن کے موجودہ صورتحال سے یمنی حکام پر لرزہ طاری ہو گیا ہے اور اب وہ حوثیوں سے بات چیت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات بھی یمنی حکومت اور تحریک انصار اللہ کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں سبھی اختلافی مسائل پر بات چیت ہوئی، لیکن حکومتی نمائندے عبدالحادی الازعزی نے کہا ہے کہ حوثیوں نے کسی حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے حکومت سے ضمانت طلب کی ہے۔ اس قسم کے بیانات کے دوران تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے بھی کہا ہے کہ تحریک انصار اللہ کو حکومت پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اسی لیے ہم ہر قسم کے سمجھوتے پر عمل درآمد کی ضمانت، دھرنے اور پرامن مظاہرے کو ہی سمجھتے ہیں۔ انصار اللہ تحریک موجودہ وزیراعظم باسندو کی حکومت کی برطرفی، ملک کے سیاسی نظام میں پائی جانے والی بدعنوانی کے خاتمے اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو واپس لے جانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بھی مطالبہ اسی وقت تسلیم کرے گی جب صنعاء اور دیگر شہروں میں دھرنے پر بیٹھے لوگ اپنے خیموں اور کیمپوں کو ہٹا لیں گے اور اپنا دھرنا ختم کر دیں گے، لیکن ابھی تک کسی بھی فریق نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار نہیں کی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس وقت یمنی حکومت نے مظاہرین کو طاقت کے ذریعے کچل دینے کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ یمنی فوج اور سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے سنیچر کو بھی صنعاء کے شمال مغربی علاقے میں مظاہرین پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب اس سے پہلے یمنی فوج اور سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے چند روز قبل صنعاء میں ہی مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر کے دسیوں افراد کو جاں بحق اور زخمی کر دیا تھا۔
یمن میں ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کے جنگی طیاروں نے ملک کے شمال میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ یمن سے موصلہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ ملک کے شمالی صوبے الجوف میں یمنی فضائیہ کے طیاروں نے حوثی قبائل سے وابستہ مراکز اور ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں حوثی قبائل کے متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ معرب اور جوف صوبوں کے درمیانی علاقے القائف اور اسی طرح صنعاء کے علاقے الحزبہ میں حوثیوں اور سیکورٹی فورس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 7 افراد جاں بحق اور 14 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی جوف صوبے میں حوثیوں اور یمنی فوج کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں 100 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں سیلاب کے نتیجے میں مزید کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ صوبے پنجاب کے علاقے حافظ آباد اور شجاع آباد میں بارشوں کے سبب مکانوں کی چھتیں گرنے اور سیلابی ریلے میں بہہ جانے کے سبب 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت دریائے چناب کا پانی جنوبی پنجاب میں تباہی مچاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کئی مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹنے کے سبب سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ دریاسنا، ملتان شہر اور کینٹ کے علاقے کو بچانے کے لیے بندوں کو محفوظ بنانے کا کام جاری ہے۔ ادھر بہاولپور، احمد پور، شرقیہ، مظفر گڑھ، رحیم یار خان کے نواحی علاقوں میں بھی سیلاب نے خاصی تباہی مچائی ہے اور ان علاقوں میں دسیوں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں۔ راجن پور میں بھی دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل اونچی ہوتی جا رہی ہے، جہاں اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ حکومت اور پاکستانی فوج نے متاثرین کی مدد کے لیے مختلف مقامات پر 10 سے زیادہ ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں، تاہم اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات کو ناقص اور ناکافی قرار دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب کی مزید تباہ کاریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ سری نگر سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اتوار کو شدید بارش کی وجہ سے وادی میں امدادی کام رک گیا ہے اور طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے متاثرین کو جو مدد پہنچائی جا رہی تھی وہ رک گئی ہے۔ وادی کے کئی علاقوں میں طوفان کے ساتھ شدید بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے حکام اور عوام میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ پچھلے کئی روز سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں، خاص طور پر دارالحکومت سری نگر میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے اور اتوار کو شدید بارش کی وجہ سے لوگوں میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ گزشتہ 60 سال میں آنے والے بدترین سیلاب کی وجہ سے وادی میں اب تک 200 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس درمیان متاثرین نے انتظامیہ اور فوج پر امدادی کاموں میں لاپرواہی برتنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ وادی کے بہت سے علاقوں میں اب بھی لوگوں کا رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع ہے اور لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب سے متاثرین کے لیے ریاست اتر پردیش میں بھی امدادی مہم چلائی جا رہی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ لکھنؤ سے ہمارے ساتھی سرور حسین۔
وادی میں سیلاب سے متاثرین کے لیے جاری ملکگیر امدادی مہم کے تحت لکھنؤ میں بھی متاثرین کی امداد کے لیے درد مندانہ اپیل کی گئی۔ کشمیر میں ہلاکت خیز سیلاب کے متاثرین اس وقت بڑی حسرت سے دنیا بھر سے اپنی مدد کے لیے منتظر ہیں۔ مرکزی حکومت نے بھی اسے بدترین آفات میں شمار کیا ہے، ایک جانب جہاں دنیا کے دوسرے ممالک بھی کشمیر میں سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں، وہیں لکھنؤ میں جنہت سنگھرش مورچہ نامی تنظیم نے بھی UP پریس کلب میں امدادی مہم کے تحت ہندوستانی عوام، خصوصاً اتر پردیش کے عوام سے اس قار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی پرزور اپیل کی۔
ہزاروں کی جانیں جا چکی ہیں، ہزاروں بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس نہ راشن پہنچ رہا ہے نہ دوائیاں پہنچ رہی ہیں اور لوگ اپنے مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ ہم اس وقت سارے ہندوستان کے لوگ کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ان کی مصیبت کے ساتھ ہیں، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔
اس موقع پر جلد ہی سیلاب متاثرین کے لیے کمبل، اشیاء خوردنی، کپڑے اور دیگر ضروریات زندگی کے سامان اکٹھا کرنے کے لیے امدادی کیمپ لگائے جانے کی بھی اطلاع فراہم کی گئی۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت مخالفین کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے۔ پاکستان کے اخباری ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پر بھی حملے میں ملوث افراد کی رہائی کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ تاہم IG اسلام آباد نے ان افراد کو نقص امن کے تحت ایک ماہ کی نظر بند رکھنے کی درخواست کرنے کا اندیا ظاہر کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نقص امن کے تحت گزشتہ 2-3 روز کے دوران 650 افراد کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں سے بعض کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ لاہور میں گرفتار کیے گئے افراد کو ایک مقامی عدالت کے حکم پر 14 روز کے ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ ان تمام افراد کا تعلق تحریک انصاف سے بتایا جاتا ہے۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ وہ کسی دھرنے اور احتجاج میں شریک نہیں تھے، بلکہ پولیس انہیں گھروں سے پکڑ کر تھانے لے گئی تھی۔ اس سے پہلے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد حکومت پاکستان کے مخالفین نے بات چیت کا سلسلہ ایک بار پھر معطل کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان اور عوامی تحریک کے رہنما طاہر القادری نے گرفتاریوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی بحران کے خاتمے کی غرض سے حکومت کے ساتھ بات چیت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ جب تک حکومت گرفتاریوں کا سلسلہ بند اور گرفتار کیے جانے والوں کو رہا نہیں کر دیتی، اس کے ساتھ بات چیت نہیں کی جائے گی۔ شمالی وزیرستان میں ایک راکٹ حملے میں پاکستانی فوج کے 2 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملہ اتوار کے روز شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن بام سے کیا گیا۔ اسپن بام افغانستان کی سرحد پر واقع ہے۔ پاکستانی فوج نے اس علاقے میں طالبان کے خلاف ایک ماہ سے ایک بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ آج کا راکٹی حملہ اور اس حملے میں دو پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت طالبان کی جانب سے انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ شمالی وزیرستان کو طالبان عناصر کا سب سے بڑا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ حکومت اور سرکاری فورسز کے خلاف طالبان کے حملوں میں 2007 سے کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے صدر پرنب مکھرجی ویتنام کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے صدر ویتنام کے اپنے 4 روزہ سرکاری دورے میں ویتنام کے اعلی حکام سے اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ ہندوستان کے صدر نے اپنے ویتنام کے لیے روانہ ہونے سے قبل کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان انرجی، سیکیورٹی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہندوستان ویتنام کو اپنا اسٹریٹجک دوست ملک قرار دیتا ہے۔ ہندوستانی صدر کا دورہ ویتنام ایک ایسے وقت انجام پا رہا ہے جب آئندہ بدھ کو چین کے صدر ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جنوبی چین کے سمندری علاقے میں تیل کے ذخائر کو لے کر ویتنام اور چین کے درمیان کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ اور ناظرین آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عراق میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی شاندار کامیابی، دسیوں دہشت گرد ہلاک، داعش کے سرغنہ کے خفیہ ٹھکانے کا انکشاف۔ یمن میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت، حوثی قبائل کے ٹھکانوں پر یمنی فوج کا ہوائی حملہ۔ پاکستان کے صوبے پنجاب اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاری، پنجاب میں مزید ہلاکتیں، سری نگر میں دوبارہ شدید بارش۔ ناظرین یہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔